الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا أحمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی اور اس گئے گزرے دور کے اندر اکابرین علماء کرام کی صحبت اور ان کے فیضان علم و رشد و ہدایت سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمایا. یہ کسی بھی بڑی نعمت اور اللہ کے بڑے احسان سے کم نہیں. اللہ تعالی نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا اور ہمیں اس امتحانی ہال میں چھوڑ دیا. اچھے اور برے راستے کا انتخاب ہمارے ذمے لگا دیا. اپنی عبادات اور رضا و طاعت بھی بیان فرما دی، ناراضگیاں بھی مقرر فرما دی. اچھی مجالس اور محافل میں آنے کے راستے اور طریقے بھی بیان کر دیے، اور غلط اور بری چیزیں اور برے راستے بھی بیان کر دیے، اچھے راستوں پر چلنے کا اور برائی سے بچنے کا حکم بھی دے دیا. اب انسان کو عمل کرنا ہے، اور جو شخص جتنا عمل میں مضبوط ہوگا اتنے اس کے اعمال مضبوط ہوں گے، اتنا ہی اس کا نامہ اعمال مضبوط ہوگا. اور اصل چیز اس دنیا سے نامہ اعمال کر لے کر جانا ہے. اللہ تعالی نے عبادات کچھ ایسی رکھی ہیں جن کے لیے کوئی وقت اور موقع متعین نہیں ہے. نفل روزہ سال بھر جب دل چاہے رکھ لے، سوائے چند ایام کے جن میں منع آیا. نفل نماز جب دل چاہے پڑھ لے، سوائے تین اوقات مکروہ کے. اسی طرح نفلی صدقہ جب دل چاہے دے دے. یہ عبادات ہیں، لیکن ان عبادات کے اندر اختیار بڑا طویل اور عریض ہے. اور کچھ اللہ تعالی نے فرائض اور ذمہ داریاں رکھی ہیں جن کے بارے میں سوال بھی ہوگا، اور اللہ تعالی نے ان کے اوقات کار بھی متعین فرمائے ہیں. ہماری نماز ہے تو نماز کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا اور اختتام ہے. ایک وقت ہوتا ہے جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب نماز قضا ہو جاتی ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، معراج کے بعد جب نمازیں دی گئیں، تو ایک دن آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، زور اول وقت میں، عصر اول وقت میں، مغرب اول وقت میں، عشاء اول وقت میں، فجر اول وقت میں، اور اگلے دن آ کر ہر نماز کو آخری وقت میں پڑھایا. جب بالکل وہ قضا ہونے کے قریب ہو گئی، وقت ختم ہونے والا تھا، اس وقت تشریف لائے اور پڑھائی، اور فرمایا یہ آپ کے اور آپ کی امت کے لیے وقت ہے، اوقات ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نماز مومنوں پر وقت کے اعتبار سے فرض فرمائی، اور اس وقت کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا اور اس وقت میں اس عبادت کو نہ کرنے والا، ایک روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ عامدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. یہ چھوڑنا اس وقت کے اندر نہ ادا کرنا ہے، تو وہ نماز ادائیگی سے نکل کر قضا کی طرف چلے گئے. یہ نمازوں کے اوقات ہیں. روزے کا وقت بھی متعین فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ. من شہد منکم الشہر فلیصم، جس کسی کو یہ مہینہ ملے وہ روزہ رکھے. حکم فرما دیا یہ وقت ہے، یکم رمضان المبارک سے لے کر 29 یا 30 رمضان المبارک تک یہ اوقات متعین کر. روزہ صبح صادق سے قبل قبل شروع کر کے ثم اطم الصیام الى اللیل، روزہ مکمل کرو رات تک، مغرب تک روزہ ہوگا. جیسی سورج غروب ہو گیا روزے کا وقت ختم ہو گیا. یہ اوقات کار دیے گئے ہم کو. حج آیا، حج کی عبادت اور حج کے ایام اور حج کے مہینے متعین کر دیے گئے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اوقات کار متعین فرما دیے گئے. ہر عبادت جو واجب ہے ان میں سے اکثریت اوقات کار کے ساتھ متعین کر کے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تمہارا دین ہم نے مکمل کر لیا. اکملت لکم دینکم, تمام اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر آنے والی چیزیں تمام مکمل ہو جاتی ہیں, پوری ہو جاتی ہیں. کسی چیز کے بارے میں مزید گنجائش, مزید تفصیل, مزید تشریح کی ضرورت نہیں رہتی تو اس کو مکمل ہونا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام عبادت کے اوقات, مسائل, زوائد, ضروریات, احکامات سب بیان فرما کر اس کو مکمل فرما دیا, ختم فرما دیا. جیسے جیسے مہینے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے متعلق عبادات رکھی ہیں تو مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ اس مہینے میں کیا کیا عبادات ہیں. ذی‌الحج اہم مہینہ تو حج کا ہے. حضرت تو شیخ مدثر اللہ العالی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کا حج قبول اور سہل فرمائے اور ہم سب کے حق میں اور ہمارے مملکت اور پورے عالم اسلام کے حق میں جو دعائیں کی جائیں وہ قبول فرمائیں. ذی‌الحج حج والا مہینہ, اس سے متعلق تفصیلی بیان تو حضرت فرمائی چکے ہیں. اب کچھ مسائل ایسے ہیں جو ذی‌الحج کے اندر اور بھی کر رہے ہیں. اس میں قربانی کا مسئلہ بھی شامل ہے. تکبیرات تشریقات, وہ تکبیرات جو فرض نمازوں کے بعد 9 سے لے کر 13 تک ذی‌الحج تک کہی جاتی ہیں یہ ہیں. اسی طرح مسنون طریقہ کہ جو شخص قربانی کرے وہ قربانی تک اور باقی حضرات عید الاضحیٰ کی نماز تک بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں, یہ سارے مسائل اس مہینے سے متعلق ہیں. اور یہ 10 دن ذی‌الحج کا جو پہلا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والفجر ولیالٍ عشر, قسم ہے وقت فجر کی, ولیالٍ عشر اور 10 راتوں کی. مفسرین فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذی‌الحج کی 10 یہ پہلے عشرے کی جو راتیں ہیں اور یہ دن مراد ہیں. اور بہت ساری روایات میں ان دنوں اور راتوں کی عبادت کی فضیلت بھی آئی ہے. یہ عام دنوں جیسے دن نہیں ہے, یہ بڑے قیمتی اور عبادت کے دن ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے دن ہیں. یہ وہ خاص دن ہے جس کے اندر 9 ذی‌الحج کو میدان عرفات میں حج ہوتا ہے اور پوری دنیا سے, عالم اسلام سے مسلمان فرزندان توحید حج کے لیے جاتے ہیں. یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے ایک ایک دن ذی‌الحج کا. عام دنوں سے اس میں عبادت زیادہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ کی یاد, توبہ, استغفار اور تمام عبادات میں کثرت ہونی چاہیے ان دنوں کے اندر. یہ ذی‌الحج کے دن اہمیت کے دن ہیں. یہ شب و روز بڑے قیمتی ہیں. اور علامہ روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کیا فضیلت بیان کی اور کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں, تو حضرت نے ایک شعر کہا اور شعر یوں ہے خواجہ چے جوئی شب قدر نشانی, ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. فرمایا ہر شب شب قدر ہے اگر انسان اس کی قدر کرنے والا بن جائے, اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے تو ہر شب اللہ تعالیٰ کے نزدیک شب قدر ہے اور ہر شب بڑی عبادت اور بڑی تعظیم والی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان عشرہ, اس عشرے کو اور ان ایام کو, رات و دن کو بڑا قیمتی اور سمر آور اور انتہائی قیمتی اوقات میں شمار کیا جائے اور اس میں عبادت کی جائے. دوسری اہم عبادت اس مہینے کی حج کے بعد وہ قربانی کی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ نے فرائض میں سے ایک رکھی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ سنۃ ابیکم ابراہیم, یہ قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک سنت ہے, یہ ان کی سنت مبارکہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات مبارکہ میں, چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوئے یا حضر میں ہوئے, گھر پر تشریف رکھتے تھے یا کسی سفر پر تشریف لے گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی. بعض موقعوں پہ کم, اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ تشریف لے گئے تو پھر 100 اونٹ قربان فرمائے. ایسا موقع بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح فرمائے, 2 دمبے, اور ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان غربا اور مساکین کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکیں گے, ان کی طرف سے 1 مینڈا ذبح فرمایا. تو قربانی بڑی اہم اور بڑی ضروری عبادت ہے, اور جس طرح تمام عبادت کے مسائل ایک انسان کو اور ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے, قربانی سے متعلق مسائل بھی جاننا ضروری ہے. قربانی کے لیے جانور شریعت نے متعین فرمائے, اور وہ بھیڑ, مینڈھا, دمبا, بکرا, گائے اور اونٹ, نر مادہ دونوں جب اپنی اس عمر کو جس عمر میں قربانی جائز ہو ادھر تک پہنچ چکے ہوں. اونٹ کے لیے شریعت نے 5 سال متعین فرمائے ہیں, جب اونٹ 5 سال کا ہوتا ہے تو 2 دانت نکالتا ہے. یہ 2 دانت والا اونٹ یا 5 سال کا جس کی عمر پوری ہو جائے اس کی قربانی کرنا جائز ہے. اور گائے, بیل, بھینس, اس کے اندر 2 سال مسنہ 2 سال کا جانور قربانی کے لیے جائز ہے, یا جو 2 دانت نکال چکا ہو. بسا اوقات بعض جانور اپنی عمر سے پہلے دانت نکال لیتے ہیں, تو شرعی لحاظ سے جو جانور دانت نکال لے اس کی قربانی جائز ہے, یا دانت نہ نکالے ہوں تو پھر جب اس کی عمر پوری ہو جائے تو اس جانور کی قربانی کرنا درست اور جائز ہے. یہ 2 بڑے جانور ہیں, گائے بیل اور بھینس, اور اس سے بڑا اونٹ. اس کے اندر شریعت نے زیادہ سے زیادہ حصوں کی تقسیم 7 رکھی ہے. زیادہ سے زیادہ اس جانور کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں, اس سے کم کرنا چاہیں تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. یعنی ایک شخص اکیلا اپنی طرف سے پوری گائے ذبح کرنا چاہے گا اس کو پورا ثواب ملے گا اور اس کا زیادہ اجر و ثواب ہوگا. 2 افراد مل کر ایک گائے کرنا چاہ رہے ہوں, آدھی گائے ایک کی ہوگی آدھی ایک کی, اس گائے میں 2 حصے ہیں. ایک انسان 3 حصے ملا کر گائے کرتا ہے, ایسا بھی جائز ہے. یہاں تک کہ 7 تک تقسیم ہو سکتی ہے. بعض حضرات شاید یہ سمجھتے ہیں کہ 7 پورا کرنا ضروری ہے, ایسا نہیں ہے, انتہائی تقسیم 7 تک ہو سکتی ہے. لیکن جب حصے تقسیم کیے جائیں گے اور لوگوں کو اس عبادت میں شریک کیا جائے گا تو ان کی وجہ سے اس عبادت میں خلل پڑ سکتا ہے. اگر کسی نیک اللہ والے کو ساتھ ملا لیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سبھی کی قربانیاں بڑی اچھی قبول فرما لے. لہذا اکابرین کا دستور یہ رہا, الشیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے میرے دوست احباب اپنی قربانیوں میں میرا بھی حصہ رکھ لیتے, مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میری طرف سے کتنی قربانیاں ہو گئی. ہر کوئی جو بھی ان سے احترام کا عقیدت کا رشتہ رکھتا تھا ان کا حصہ اپنے جانور میں رکھ لیتا تھا. اسی طرح اکابرین دین کا یہ اصول رہا اور یہ طریقہ اور شیوا رہا کہ اپنی قربانیوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک حصہ رکھ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس برکت سے ہماری بھی قربانی قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ حج میں فذکر اسم اللہ علیہا صواف، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو جب قربانی کا جانور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے. اصل تو ثواب اس وقت کہا جاتا ہے جب اونٹ کا ایک گھٹنا باندھ کر کھڑا کیا جاتا ہے کہ بس اب اس کو چھرا مار کر نہر کیا جائے گا، یہ وہ وقت ہے. تو جب بالکل قربانی کا وقت تیار ہو اس وقت اللہ کا نام لیا جائے. اس سے متعلق یہ مسئلہ بھی یاد رہے، کیونکہ تقریباً اکثری قربانی کرنے والے یا تو نا تجربہ کار ہوتے ہیں یا عادی نہیں ہوتے جانور ذبح کرنے کے. اور بہت دفعہ سنا گیا اور یہ مسئلے سامنے آئے بہت سارے حضرات کی طرف سے کہ گھبراہٹ میں بسم اللہ کہنا بھول گئے اور اب ایک اختلاف پیدا ہو گیا کہ قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، حصے دار بھی آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور لوگ بھی پریشان ہیں کہ اس جانور کا گوشت جائز ہے یا ناجائز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، ایک روایت میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ ہر مسلمان مومن کے دل میں ہے. اگر ایک شخص بھول گیا جانور ذبح کرتے ہوئے، مسلمان آدمی، کوئی حرج نہیں ہے، بلا کراہت جائز ہے جانور، قربانی بھی بلا کراہت ہے اور اس جانور کا گوشت کھانا بھی بلا کراہت، کوئی حرج نہیں. صرف وہاں مسئلہ ہے کہ ایک انسان جان بوجھ کر، اس کو پتا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے لیکن عنادن دشمنی کی وجہ سے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا، یہ جانور حرام ہو گیا. اس نے اپنا ارادہ کیا کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا اور اس کے بغیر ذبح کیا، ایسا کرنے والا تو مجرم ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھول گیا تو کوئی حرج نہیں، بلا کراہت کے جانور حلال طیب ہے اور قربانی بھی انشاءاللہ قبول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، اللہ کا نام لو جب جانور قربانی کے لیے تیار ہو جائے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس جانور کی کھال اتر جائے، جسم کے کا گوشت الگ کر دیا جائے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو خود بھی کھاؤ اور قانع اور معتر کو بھی کھلاؤ. کانے قناعت سے جو خاموشی سے بیٹھا گوشت کا انتظار کر رہا ہے، اور معتر اس بے چین انسان کو کہتے ہیں جس کو گوشت کی بڑی فکر ہے اور وہ بڑا بے چین ہو رہا ہے، تو فرمایا یہ آرام سے سکون سے بیٹھنے والے کو بھی دے دو اور جو بڑا بے قرار ہے اس کو بھی کھلا دو. آج کا دن اللہ تعالی کی طرف سے ضیافت کا دن ہے. تین چیزیں فرمائی، فکلوا منہا، خود بھی کھاؤ، واطعم القانع، کانے خاموش کو بھی کھلاؤ، والمعتر اور بے چینوں کو بھی کھلاؤ. بعض مفسرین اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اس سے گوشت کے تین حصے کرنا کی طرف اشارہ فرما دیا، ایک حصہ خود کھاؤ، ایک حصہ اپنے اعزہ اقربا کو کھلاؤ جو مانگتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کو امید ہوتی ہے کہ قربانی ہوئی ہے گوشت آئے گا، اور معتر ان فقراء اور مساکین کو کھلاؤ جو بیٹھے ہی اس گوشت کے آسرے میں. اور یہ مسنون طریقہ ہے تقسیم کا کہ گوشت کے تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے اپنے گھر بار کے لیے رکھ لیا جائے، ایک حصہ فقراء اور مساکین محتاجوں کو، مدارس کے اندر دین والے لوگوں کو کوشش کی جائے، دین والے لوگوں کو، ورنہ جو مسکین محتاج ہو اس کو دے دیا جائے فقراء کو، اور ایک حصہ محلے کے اندر اور اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر اسم اللہ علیہا صواف فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیے یہ جانور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اونٹ کتنی جان ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. گائے بیل اگر قابو سے باہر ہو جائے تو اس کو سنبھالنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مطیع کر دیا، انسان اس کا گوشت کھا رہا ہے، ساری چیزوں کو انسان کھا رہا ہے، انسان کو کوئی نہیں کھا رہا، ساری چیزیں انسان کے لیے فرما بردار ہیں، گردن نہاد ہیں، سارے جانور، ساری دنیا کی اور چیزیں، پودے، درخت، سارے پھل دے رہے ہیں انسانوں کے لیے، کھا کون رہا ہے؟ انسان رہا ہے، جانور بھی اگر چارہ کھا رہا تھا وہ بھی انسان کے پاس آ رہا ہے۔ کذالک سخرناها لکم، اس طرح ہم نے سب کو مسخر کیا تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مقصد کیا ہے سارے چیزیں گنانے کا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو، یہ شکر کی صفت پیدا ہو جائے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اور کچھ نہیں مانگتے، ایک شکر کا تو کہتے ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اور دوں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ تو میری نعمتیں، اور اگر میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی، تو پھر میرا عذاب اور میری پکڑ بھی آئے گی۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، تو آگے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے نہ تمہارے گوشت کی۔ لن ینال اللہ لحومها، نہیں پہنچتا اللہ تک تمہارا یہ گوشت، ولا دماؤها، نہ خون پہنچتا۔ اللہ کو خون اور گوشت کی تھوڑی ضرورت ہے، ولكن ينالوا التقوى منكم، تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ اگر متقی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے، روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کا ذبح کرنے کے بعد اس کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ ایک ایک جسم کے بال کے بدلے میں نیکی دی جاتی ہے۔ یہ کب ہے؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے جب تقوی والا جانور، للہیت والا جانور، اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جانے والا جانور جب ذبح کیا جائے گا، اللہ کے پاس اس کا اجر پہنچے گا، اللہ کے ہاں سے اس کے ہاں قبولیت ہوگی۔ کوشش کی جائے، بڑے اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے، اور اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کی عبادت میں سب سے زیادہ بہترین عبادت قربانی کرنا ہے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا ہے۔ یہ عبادت ہے اس چیز سے کہ اے اللہ، اگر آپ کے راستے میں ضرورت پڑے گی اور کبھی دین کو ضرورت پیش آئے گی تو ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ یہ تو آج مال قربان کیا ہے، کل ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں بھی قربان کر دیں گے۔ اور قربانی تو در حقیقت انسان کی اولاد کی طرف سے عطیہ ہے، یا اولاد کا بدل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کے اندر حضرت اسحاق کو اور بیت اللہ کے اندر کعبہ کے اندر جناب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اپنی اولاد کو پیش کیا تھا۔ اور یہ اولاد کب ہوئی ہے؟ بڑھاپے کے اندر، ایسے وقت میں اولاد ہوئی جب حضرت کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ میں اعلی دوں انا عجوز ہوں، کیا اب میرے بچے ہوں گے؟ میں بوڑھی ہو گئی، وہذا بالی شیخا، اور میرے شوہر شیخ ہو گئے، شاہ بوڑھے ہو گئے، اب ہمارے یہاں بچے ہوں گے، ساری زندگی نہیں ہوئے، بڑھاپے میں دیے، اور جب دیے تو فرمایا اب ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ پوری زندگی انسان انتظار کرتا رہا، مانگتا رہا، اور جب اولاد ہوئی فرمایا اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ تو اولاد کو سب سے قیمتی کام اولاد کا کیا ہے؟ اس کو اللہ کے راستے پر لے آؤ، اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دو، اللہ کی رضا کرنے والے اعمال کرنے والا بنا دو، اور اس سے بہترین اللہ کا دین پڑھنے کے لیے بھیج دو، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اس کو لگا دو، یہ سب سے بہترین کام ہے۔ جب قربانی کے لیے پیش کیا گیا تو اللہ تعالی نے جنت سے مینا بھیج دیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان پورا ہوا اور مینڈا قربان ہوا. آج یہ سنت اس طریقے سے قائم ہے کہ انسان کی اولاد کے بدلے میں قربانی کا جانور دیا جا رہا ہے. اسی لیے فرمایا اس سے محبت پیدا کرو, قربانی کے جانور سے لگاؤ پیدا کرو. اللہ تعالیٰ اس کا بول براز, اس کا روندا ہوا چارہ جو اس نے زمین پر گرا کر خراب کر دیا, یہ سب قیامت کے دن نام اعمال کے اندر ڈالیں گے, نیکیوں کے اعمال کے اندر ڈال کر تولا جائے گا. یہ ساری چیزیں بظاہر دیکھنے میں کراہیت والی ہیں, لیکن چونکہ اللہ کے راستے کے لیے ہوئی, اللہ کی رضا کے لیے ہوئی, لہذا یہ خراب اور بیکار گندی نجس چیز, شرعی اعتبار سے نجس, کسی کے کپڑے پہ لگ گئی نماز جائز نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا. تو یہی چیز حدیث شریف میں آیا کہ نام اعمال نیکیوں کے پلڑے میں ڈال کر تولی جائیں گے. اور پھر قربانی, ایسی قربانی جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا اس کا انشاءاللہ ثواب اور اجر بھی زیادہ ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدھے کھجور کا ثواب اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر دیں, کیوں؟ اس کا تقوی زیادہ ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا انسان دے دے اور اس کو کوئی اجر و ثواب نہ ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا, انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى, انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی. تو جانور صرف قربان نہیں کرنا اور بہت خوبصورت اور بہت بڑا نہیں لانا, بلکہ اپنے تقوی کو بھی درست رکھنا ہے, اپنی نیت کو بھی درست رکھنا ہے, دکھلاوے کی نیت نہ ہو, نیت میں کوئی اور فطور نہ ہو, اور اسی طرح شامل ہونے والے حصے داروں کی نیتیں بھی صحیح ہوں. جو شامل ہونے والے حصے دار ہیں ان کی کمائیاں بھی درست ہوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام کمائی والا ہو اور اس کی وجہ سے باقی سب کی کمائی خراب ہو جائے. اور اس سے اہم, شامل ہونے والے تمام افراد کے عقیدے بھی درست ہوں, توحید و سنت کے حامل عقیدے رکھتا ہوں, شرک و بدعت سے بچنے والا ہو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ساروں کی عبادت پر, ساروں کی قربانی پر اثر پڑ جائے. لہذا حصے داری کے اندر یہ چیز بہت اور خوف کے ساتھ کی جائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرمائے. بہرحال قربانی سے متعلق مسائل بیان ہو رہے تھے. پہلا مسئلہ تو بتایا کہ اگر بسم اللہ بھول بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, گو کہ آمدن جان بوجھ کر ایسا نہ کریں. اور مسنون دعا انی وجہت وجہیا, مکمل دعا جو ہے وہ ذبح کرنے سے پہلے پڑھی جائے اور اس کے ذبح کرنے کے بعد کی دعا ذبح کرنے کے بعد پڑھی جائے. ہمارے اس مہینے کے ماہنامہ الاحسن میں قربانی سے متعلق حضرت کے مسائل اور یہ دعائیں وغیرہ سب منقول ہیں. مزید تفصیلات اگر کسی نے مطالعہ کرنی ہو تو احسن المہنامہ الاحسن بھی لیں, اور حضرت کا وہ جو مکمل قربانی سے متعلق تفصیلی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اس میں مذکور ہیں, وہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اگلی بات یہ یاد رہے کہ قربانی کے جانور کی عمر پورا ہونا ضروری ہے. صرف مینڈے کے لیے, دمبے اور مینڈے کے لیے آیا کہ جب وہ ایک سال کا نہ ہو, چھ مہینے سے بڑا ہو, لیکن دیکھنے میں ایک سال کے جانور کے برابر لگ رہا ہو, اتنا موٹا ہو, تگڑا ہو, تو ایسے مینڈے کی قربانی جائز ہے. یہ صرف کس کے لیے ہے؟ مینڈوں کے لیے. باقی اور جانوروں کے لیے مسئلہ نہیں ہے, اس میں احتیاط بہتر ہے. اور عمر بتانے والا وہ شخص معتبر ہے جس نے اس جانور کو پالا ہو, بچپن سے اس کے پاس ہو. آج کل کے دیوپاری اور اپنا مال بیچنے والے اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا کوئی اعتبار نہیں. یہ تو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم بھی کھا لے گا اور دوسروں کی قربانی خراب کرے گا, اس لیے احتیاط بہتر ہے. ایسے جانور پر جس کی عمر پوری ہونے کا مکمل یقین نہیں ہو پا رہا تو دیوپاری کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے. ہاں, جس نے پالا ہو, جس کے پاس پالا ہو, جہاں پر جانور کی مکمل عمر اور تمام تفصیلات معلوم ہو ان کی بات کا اعتبار ہوگا اگر وہ سچے ہیں، ورنہ اس چیز کے بارے میں احتیاط بہتر ہے۔ اسی طرح جانور کا معیوب ہونا بھی نہیں اور جانور کے اندر عیوب بھی نہیں ہونے چاہیے۔ عیوب کے اندر فرمایا جانور لنگڑا نہ ہو، اگر جانور کے اندر کچھ چلنے پھرنے میں مسئلہ ہے تو اتنا ہو کہ وہ چل کر اپنی ذبح گاہ تک، مذبح تک جا سکتا ہو، بندھنے کی جگہ سے ذبح کی جگہ تک جا سکتا ہو۔ اگر اتنا چلتا ہے تو شریعت اس کو جائز کہتی ہے، اور اگر اتنا بھی نہیں چل سکتا تو یہ لنگڑا ہے، یہ شریعت اس کی قربانی جائز نہیں کہے گی۔ اور جانور اندھا نہ ہو، اندھا جانور فقہائے کرام نے فرمایا کہ کیسا جانور جس کی آنکھیں کمزور ہوں، ہدایہ میں لکھا ہے جو 10 قدم دور سے اپنا چارہ دیکھ سکتا ہو، بس یہ جانور جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور بعض رات تو فرماتے ہیں اگر اندھا بھی جانور ہے تھوڑا بہت دیکھ لیتا ہے اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اظہر کوشش کی جائے کہ عیوب والے جانور سے بچا جائے۔ اسی طرح بعض جانوروں کے کان کٹے ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسا نقص ہوتا ہے، تو اگر ایک تہائی سے کم ہے، یعنی کان کا 1/3 سے کم حصہ کٹا ہوا ہے، تو بغیر کراہیت کے جائز ہے، ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات بیماریوں میں جانوروں کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، اتنے چھوٹے سے نقص سے کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہو تو مکروہ ہے، نصف تک، آدھا کان ہے آدھا نہیں، نصف میں بھی قربانی جائز ہے، اس سے آگے نہ کریں۔ بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک محبوب مال دیا جائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز کامل نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو اس کو تم پسند کرتے ہو۔ اسی طرح جانور کو قبلہ رخ رکھ کر ذبح کرنا مسنون طریقہ ہے۔ اگر کوئی ایسا حرج پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسی مشکل پریشانی ہے کہ قبلہ رخ نہیں کر پا رہے، کوئی حرج نہیں، جس رخ پر ہے وہیں پر ذبح کر دیں۔ جانور کو بہت زیادہ تکلیف اذیت دینا اور اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے بہت دشواری اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، اور جانور کو ایسے ذبح کیا جائے، ایسے آلے سے ذبح کیا جائے، ایسے چھرے سے ذبح کیا جائے جس سے فوراً ذبح ہو جائے، بہت دیر نہ لگے، جانور کو بہت زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اس جانور کی روح بھی نکالنی ہے تو صحیح بہت سہل طریقے سے، اور ایسا انسان جو اچھے طریقے سے ذبح کر سکتا ہو اس کو بہتر ہے کہ وہ ذبح کرے۔ اول بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنی قربانی خود ذبح کرے، اپنا جانور خود ذبح کرے، یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا کہ کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہے، اور قربانی کے جانور کے ذبح تک اس سے تعلق قائم فرمایا۔ لیکن اگر کسی انسان کو ذبح کرنا نہیں آتا یا اس کے ذبح کرنے سے جانور کو تکلیف ہوگی یا کسی کے ہاتھ پہ چھری لگ جائے گی، تو پھر بہتر ہے جس کو اچھی طریقے سے ذبح کرنا آتا ہو اس سے ذبح کروا لیں۔ ہمارے نیو کراچی میں لوگ کہتے ہیں امام صاحب آپ جانور پہ چھری پھیریں گے، وہ امام صاحب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، کسی نیک انسان سے ذبح کروایا جائے۔ اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد کچھ دیر چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ اس کا دم مسفوح، جو خون رگوں میں چل رہا ہوتا ہے، وہ نکل جائے، اور وہ جانور کچھ دیر تڑپنے کے بعد، ہلنے کے بعد ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد اس کی کھال اتارنا شروع کی جائے۔ بہت سارے اجرت باز قصاب ریڑھ کی ہڈی کاٹ دیتے ہیں، اس کے اندر جو رگ ہوتی ہے، یا اور آگے کاٹتے ہیں، ایسا نہیں کرنے دینا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ گو کہ ایسا ہو گیا تو قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جانور کو مکمل ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد پھر آگے کاروائی شروع کی جائے۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ یاد رہے کہ جانور کے اندر شریعت نے 4 رگیں کاٹنے کا حکم دیا ہے، جس کو ہدایہ میں لکھا ہے اوداج اربعہ، 4 رگیں۔
یہ چار رگیں کاٹنا اصل ذبح کرنا ہے، اور وہ چار رگیں ہیں، دو خون کی چار رگیں ہیں، ایک دائیں سے ایک بائیں سے، اور ایک سانس کی اور کھانے کی نالی ملی ہوئی ہے، یہ چار رگیں ہیں. احسن طریقہ یہ ہے کہ چاروں رگیں اوداج اربع کٹ جائیں، لیکن بسا اوقات خون کی رگیں کٹنے کے بعد بند ہو جاتی ہیں، خون نہیں نکلتا، کم نکلتا، کوئی حرج نہیں جانور چاہیے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور کی پوری چار رگیں نہیں کٹی، تین رگیں کٹ گئی، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. جانور سانس اور کھانے کی نالی کٹ گئی اور ایک شاہراہ کٹ گئی، جانور ٹھنڈا ہو گیا، بلا کراہت جائز ہے. اور جانور بہتر یہ ہے کہ حلقوم سے خاص جگہ ہوتی ہے جہاں سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہاں سے ذبح کیا جائے. اگر اناڑی قصاب کے ہاتھوں کوئی آ گیا اور اوپر یا نیچے سے ذبح کیا، کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ چار رگیں کٹنا ضروری ہیں. اوداج اربع کٹ گئی، جانور حلال ہے، چاہے اس نے تھوڑی نیچے سے چھری پھیر دی یا اوپر سے پھیر دی، جانور کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، قربانی ہو گئی. شریعت نے آسانیاں رکھی ہیں، مشکلات پیدا نہیں کی. یسرو ولا تعسرو، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات مت پیدا کرو. بہرحال جانور کی یہ تین رگیں بھی اگر کٹ جائیں تو جانور حلال ہے. ہاں اگر دو رگیں کٹیں اور دو نہیں کٹیں تو جانور حلال نہیں ہوگا، اور اسی حالت میں جانور ٹھنڈا ہو گیا تو جانور حلال نہیں ہوگا. اوداج اربع میں سے کم از کم تین کٹنا ضروری ہے. اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے یہ بھی یاد رہے کہ قربانی کی زیبائش کی چیزیں اور اس کی کھال وغیرہ صدقہ کی جائیں گی، ان کو اپنے استعمال میں نہیں لے سکتا، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اور اگر کسی نے رکھ لی وہ چیزیں تو ان کی قیمت لگائی جائے اور اس کی قیمت کو پھر صدقہ کر دیا جائے. اور اس صدقے کا بہترین مصرف دینی مدارس ہے. صدقے کا مصرف تو غربا، مساکین، یتامہ، بیوائیں، محتاج اور مساکین سب ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مدارس میں دی جائیں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکل اطعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے، وسلط علیکم الملائکہ، اور تمہارے اوپر فرشتے درود بھیجیں، رحمتیں بھیجیں، وافطر عندکم الصائمون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں روزے داروں کو افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انزلت علیکم السکینہ، اور تمہارے اوپر سکینہ نازل کی جائے، رحمتیں نازل کی جائے. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے. اگلی بات یہ بھی یاد رہے کہ قربانی کا گوشت، قربانی کی چربی یا کوئی چیز انسان ویسے ہدیتاً دے سکتا ہے، اس کو فروخت نہیں کر سکتا. آپ نے کسی کو دے دی، وہ فروخت کرے کوئی حرج نہیں، لیکن انسان بذات خود اس کو فروخت نہیں کرے گا. یہ عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے مہمانی کا دن ہے، یہ لوگوں کی ضیافت کا، لوگوں کو کھلانے کا دن ہے. اور جس انسان کی قربانی ہو رہی ہو، بہتر یہ ہے کہ وہ اس دن نہار منہ رہے، اس وقت تک جب تک اس کی قربانی کا گوشت نہ آ جائے، اور پہلا نوالہ اور پہلا لقمہ آج اللہ تعالیٰ کی اس ضیافت سے لے اور اس مہمانی سے لطف اندوز ہو، اور پہلا لقمہ اللہ تعالیٰ کے اس اکرام سے اور اس عبادت سے کھائے. عید الفطر کے اندر بہتر ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے قبل کھجور کھائے یا میٹھی چیز کھائے. آج کے دن یہ ہے کہ انتظار کرے، باقی عید کی وہی سنن ہے اور وہی اکرامات ہیں، نہا کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، نئے کپڑے یا صاف کپڑے پہن کر آئے، بر وقت آئے، آتے ہوئے تکبیرات کہتا ہوا آئے، ایک راستے سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے آتے تھے، واپسی دوسرے راستے سے جاتے تھے، راستہ بدل کر واپس جائے، خوشی اور بشارت اور مسرتیں لوگوں کو پھیلائے، برائیوں والی باتیں اور تلخیوں والی باتیں چھوڑ دے. آج کے دن، آج کا دن عید کا دن ہے. ہمارے یہاں انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ متصل میدان میں ادا کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور طریقہ مبارک بھی یہی تھا کہ حضرت عید مسجد سے باہر جا کے تشریف فرما لے جاتے، وہاں پہ کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عید گاہ میں ہی عید پڑھانے کے بعد وہیں جانور بھی نہار فرمایا کرتے تھے، تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کرنا ہے، آج جو سارے مسلمان آئے ہوئے ہیں ان تک یہ بات اور یہ مسئلہ پہنچ جائے اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قربانی فریضہ ہے اور قربانی عید کی نماز سے قبل جائز نہیں ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا حضرت میں نے عید سے قبل جانور ذبح کیا ہے, میرے پڑوس کے بچے بہت بھوکے تھے اور بھوک سے بلک رہے تھے, لہٰذا میں نے فجر کے بعد عید سے قبل ہی جانور ذبح کر کے ان کو گوشت دے کر آ گیا. آپ نے فرمایا تم نے گوشت کا انتظام کیا ہے قربانی نہیں کی. تو قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی, اس سے قبل کرنا درست نہیں ہے. باقی مسائل حضرت کے رسالہ الاحسن کے اندر موجود ہیں, مسائل تو قربانی کے بے شمار ہیں, جو موٹے موٹے اور اہم بیان ہو سکتے تھے وہ کر دیے, اور مزید کے لیے الاحسن کا شمارہ اور حضرت کے جو احسن المناسک ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے. دعا فرمائے اللہ تعالی حضرت الشیخ کا حج قبول فرمائے اور آسان اور سہل اور سہولتیں پیدا فرمائے اور حضرت کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.